ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ $2.6 million ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 12 ਡਾਲਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ ਟੈਕਸ ਕੋਸਟ ਐਵਰੇਜ ਪਵੇਗਾ। ਡਰਾਈਵੇ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ $19.6 million ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜਿਟ ਕਰੋ brampton.ca/engage।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक ल्यू थ्रू आउट ऑन्टेरियो। नो अपॉइंटमेंट नीडेड। ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यू 519-622-0660 quicktruckcube.com।
आपके जहन में कुछ क्रिकेट चल रहा है? दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी आ रहे हैं आपके शहर ब्रैम्पटन में। बाबर आजम, डेविड वार्नर, क्रिस लीन, शाहीन अफरीदी, शकीबुल हसन और मजीद सुपरस्टार को देखिए एक्शन में जुलाई 25 से 11 अगस्त तक TD क्रिकेट अरीना ब्रैम्पटन में। बुक योर टिकट्स नाउ एट tickets.gt20.ca एंड डू नॉट मिस आउट नॉर्थ अमेरिका बिगेस्ट क्रिकेट इवेंट।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773। ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन 9058747471।
770 AM ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ eawaz.com। ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ 6478724900।
ਚਾਂਦਨੀ
ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ,
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਚੋਇਸ, ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, sound system innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience. Corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Sare package ka naam Chandni Banquet Hall. Aaj hi call kijiye 437-218-8734. chandnihalls.ca.
यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, प्लानिंग फॉर वेकेशन।
हवाई टिकट की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं।
अरे मेरे लिए कोई डील तो देखो।
और मशीन के बजाय रिप्रेजेंटेटिव से बात करें।
है ना एयरविंग ट्रेवल, होलसेल रेट, पाकिस्तान, इंडिया और मिडल ईस्ट, एवरीवेयर वेयर यू वांट टू ट्रेवल।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट।
पर्सनलाइज्ड ट्रेवल सॉल्यूशंस, अफोर्डेबल, इजी एंड डिस्काउंटेड एयरफेयर्स।
Airwing Travel and Tours, 905-272-2300,
405-272-2300, airwings.ca। 416-500-2000, स्ट्रेस चाहे लाख का हो या काक बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स। लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज, सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000, लाइसेंस नंबर 10845, इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
Mortgages.
विलेज टेस्ट पूरे ओंटारियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल चाइनीज बारबेक्यूज ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में बे इंतहा वैरायटी है। बेहतरीन फीस्ट एंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे। आफ्टर मिसिसागा दे आर इन ओकविल एज वेल। विलेज टेस्ट 9052323663 विलेज टेस्ट। कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती। एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ क्रिटिकल इलनेस डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस तो बहुत महंगी हैं। नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा। 28 साल का अंडरराइटिंग का तजुर्बा है। लाइफ क्रिटिकल इलनेस डिसेबिलिटी ट्रेवल इंश्योरेंस हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो 9056075000 9056075000।
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ,
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 4167928792।
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक।
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
Okay, तो वो तो अवध के सादात से ताल्लुक रखती हैं, लखनऊ से उनका ताल्लुक है, और अवध वो गैर मुनकसिम हिंदुस्तान का वो इलाका है जहां पर उस कल्चर को, उस तहजीब को परवान चढ़ाया गया जिसे आज हम मुहर्रम के हवाले से जानते और गर्दानते हैं। तो इस तारुफ के बाद मैं ये समझता हूं कि ये जरूरी है कि हम आजादारी पे बात करें और यौम आशूर की अहमियत को उसके तारीखी पस मंजर में बयान करें। देखिए, ये तो आप सब जानते हैं कि ये वो दिन है 10 मुहर्रम जब करबला के मैदान में सैयदना हुसैन की सरबराही में अहले बैते अज़्ज़ाम ने रसूल के कुनबे ने, रसूल के घराने वालों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। हुसैन की कुर्बानी को तारीख में सबसे बड़ी कुर्बानी गर्दाना जाता है, और मैं ये सिर्फ अपनी तरफ से नहीं कह रहा बल्कि कुरान मुबीन वो उस ज़िबह अजीम का तस्करा करता है जो जिसकी शुरुआत सैयदना इब्राहिम और इस्माइल की जात गरामी से शुरू हुई और उसका आखिरी बाब सैयदना हुसैन ने, शहीद मजलूम ने अपने खून का नजराना देकर रकम किया। कुरान करीम का 37वां सूरा है सूरा साफात, उसकी आयात 101 से लेकर 108 तक, उसमें पूरा वाकया बयान किया गया है कि किस तरह से इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अल्लाह की तरफ से बशारत दी गई कि अल्लाह ये चाहता है कि वो अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की खातिर कुर्बान कर दे, और ये वो बेटा है जिसे मन्नतों मुरादों का बेटा कहा जा सकता है, इसलिए कि इस्माइल किब्र सिन हो चुके थे, उनकी उम्र 90 बरस से ज्यादा हो चुकी थी जब इस्माइल के पैदा होने की उनको बशारत दी गई। उसी बेटे के मुतालिक अल्लाह ने फिर उनसे ये फरमाइश की एक तरह से कि मैं ये चाहता हूं कि तुम अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दो। और देखिए, ये जो हमारे दीन के मुतालिक ये कहा जाता है और ये شرنگیز پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام میں جمہوریت کا کوئی تصور نہیں ہے، تو وہ یہ انتہائی، میں کہتا ہوں کہ شرنگیز پروپیگنڈا، اس لیے کہ یہ قرآن کی اس نص روایت کی نفی کرنے کے مترادف ہے جس جو میں نے حوالہ دیا کہ سورہ صافات کی یہ ایک جو 7-8 آیتیں ہیں 101 سے لے کر 108 تک، اس میں اللہ نے جب ابراہیم کو یہ حکم دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے بیٹے کو میرے لیے قربان کر دو، تو ابراہیم نے بیٹے سے یہ نہیں کہا کہ بیٹا میں تمہیں قربان کرنے جا رہا ہوں، ابراہیم نے بیٹے سے مشورے کے انداز میں یہ کہا کہ بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اور دیکھیے بیٹا بھی ظاہر ہے کہ وہ خود بھی نبی تھے، بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ بابا آپ نے تو صرف خواب دیکھا ہے تو اس خواب کی بنیاد پر آپ میری قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں، بیٹے نے کہا کہ بابا آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کی تعمیل کریں اور آپ مجھے صابر پائیں گے، یہ ہے اسلام کی روح، یہ ہے قربانی کی وہ روح جسے شہید اعظم حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے خون سے قیامت تک کے لیے زندہ جاوید کر دیا، اور اسی لیے قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے ابراہیم کی قربانی کو تو قبول کر دیا لیکن اس کو آنے والے زمانوں کے لیے ترکہ بنا دیا، فدیہ بنا دیا، اور اسے ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا، تو وہ ذبح عظیم سیدنا حسین کی ذات گرامی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کیا خوب اپنے ایک شعر میں یہ پوری تاریخ بیان کر دی ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہیں اسماعیل۔ تو میں اس شعر کے حوالے سے اکثر یہ سوچتا تھا اور میں اکثر لوگوں سے سوال بھی کرتا تھا کہ ٹھیک ہے غریب و سادہ ہو تو وہ تو رسول اللہ نے اور ان کے گھرانے نے اپنے طرز زندگی سے، اپنے طرز رہائش سے اس کا بھرپور ثبوت دیا، ہر لمحے ثبوت دیا کہ غریب و سادہ و زندگی انہوں نے گزاری تھی، لیکن اقبال نے یہ کیوں کہا، رنگین کا لفظ کیوں کہا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم؟ تو رنگین اس لیے کہا کہ اس داستان میں حسین کے خون عظیم کا کے چھیتے ہیں، یہ ہماری تاریخ کربلا کی قربانی سے رنگین ہوئی ہے، اور اس قربانی کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اب ہوا یہ کہ ہمارے ہندوستان میں اس کے ساتھ، اس تاریخ کے ساتھ ایک پوری تہذیبی روایت قائم ہو گئی، اور وہ اس روایت کی ابتدا ہوئی اس گنگا جمنی کلچر کی آمیزش سے جسے ہم اس علاقے سے وابستہ کرتے ہیں جو گنگا اور جمنا کا میدانی علاقہ ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں مسلمانوں نے 1000 برس تک حکومت کی تھی۔ ظاہر ہے کہ مسلمان حکمراں تھے لیکن وہ ہمیشہ ہندوستان کی آبادی میں اقلیت میں رہے، اکثریت ہمیشہ ہندوؤں کی رہی، غیر مسلموں کی رہی، اور یہ جو اسلام پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام کو پھیلایا گیا تلوار کی طاقت پر، تلوار کے بل بوتے پر، تو میں کہتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمان حکمرانی کی 1000 سالہ تاریخ ببانگ دہل اعلان کر رہی ہے کہ یہ الزام سریحن غلط ہے۔ یہ غلط ہے اس لیے کہ اگر تلوار کے زور پر اسلام پھیلایا جاتا تو پھر کیا وجہ تھی کہ جب فرنگی طاقت ہندوستان پر مسلط ہوئی، قابض ہوئی، اور اس کے بعد 200 سال کے اقتدار کے بعد جب وہ مجبوراً ہندوستان کو چھوڑ کر، ہندوستان کو تقسیم کر کے اپنے جزیرے واپس لوٹ گئے، تو اس وقت بھی مسلمان اور ہندوؤں کی آبادی کا تناسب 1:5 کا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے کبھی جبرن اپنی اکثریتی آبادی کے عقائد اور مسلک اور مذہب کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بلکہ اس میں، اس سلسلے میں ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ قابل غور ہے کہ ہندوستان کی تقسیم کے بعد ہندوستان کا، بھارت کا آئین لکھنے والا جو شخص تھا وہ خود اچھوت تھا، ڈاکٹر امبیڈکر، اور اس نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ اگر مسلم حکمرانوں نے اسلامی حکمران ہوتے ہوئے، اسلامی حکمران بن کر ہندوستان پر حکومت کی ہوتی تو ہندوستان میں اچھوت نام کا کوئی فرد نہیں ہوتا، لیکن مسلمان حکمرانوں نے حکمرانی تو ضرور کی لیکن انہوں نے اسلام کی ترویج یا تبلیغ نہیں کی۔ اسلام کو پھیلانے والے وہ صوفی، وہ بزرگ، وہ عالم دین تھے، خواجہ حجویری جیسے داتا گنج بخش جنہیں کہا جاتا ہے، یا خواجہ غریب نواز، معین الدین چشتی جیسے اقداب جنہوں نے اپنے کردار سے اسلام کو ہندوستان میں پھیلایا اور اس کی ترویج کی۔ تو میں اپنے اس بیان کی طرف آتا ہوں کہ ہم اس محرم کے مہینے سے ایک پورا کلچر وابستہ ہو گیا ہے، اور وہ جو اودھ کا کلچر ہے، اور جس سلسلے میں سب سے زیادہ جو نمایاں نام لیے جاتے ہیں وہ مرزا انیس اور میر انیس اور مرزا دبیر کے ہیں، جن کے مرثیوں نے، جن کے سلاموں نے ایک ایسا کلچر پیدا کیا جس نے ایک طرح سے اگر کہا جائے تو اس محرم کے مہینے کو، اور خاص طور پہ ابتدائی 10-15 دنوں کو ایک تہوار بنا کے رکھ دیا ہے۔ اور اس تہوار میں لگتا یوں ہے کہ جس طرح سے محرم کو منایا جاتا ہے اس میں حسین کی قربانی کی جو روح تھی وہ کہیں کھو کے رہ گئی ہے۔ تو ہمیں، ٹھیک ہے آپ تہوار کو ضرور منائیں، آپ محرم کے ہر روز اس قربانی اس کا تذکرہ کرے کہ اسلام کی جڑوں میں آل رسول کا خون ہے، اور لیکن اس قربانی کے فلسفے کو بھی یاد رکھیں، اس کی روح کو بھی نہ بھولیں کہ یہ قربانی دی کس لیے گئی تھی۔ حسین نے اپنے جان کا نذرانہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ وہ خدا نخواستہ ان کو اقتدار کا لالچ تھا، اور یہ بھی اکثر سنا گیا ہے، بلکہ اس موضوع پر تو کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کربلا کا سانحہ اصل میں رونما اس لیے ہوا کہ یہ دو شہزادوں کی، کچھ لوگوں نے کہا کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ حسین کی قربانی کو بالکل فراموش کر دینے کے مترادف ہے۔ حسین کا مقصد اقتدار نہیں تھا، وہ حصول اقتدار نہیں چاہتے تھے، وہ جاہ و منصب کے متلاشی نہیں تھے، نہ وہ متلاشی تھے نہ ان کے بڑے بھائی سیدنا حسن تھے. اس لیے کہ امام حسن نے تو صلح کر لی تھی امیر معاویہ سے, معاہدہ کر لیا تھا کہ خلافت ان کے پاس رہے گی, لیکن ان کی وفات کے بعد وہ خلافت پھر اہل بیت کے پاس واپس آ جائے گی. اس معاہدے کی نفی کرتے ہوئے معاویہ کے بیٹے یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور مطالبہ کیا سیدنا حسین سے, امام حسین سے, کہ وہ بھی یزید کی بیعت کر لیں. اس بیعت سے ظاہر ہے کہ حسین نے انکار کیا, اور انکار کرنا ہی چاہیے تھا, اس لیے کہ یزید کا جو کردار تھا, جو فاسق و فاجر انسان تھا, جو بد کرداری اس کی ذات میں, اس کی شخصیت میں پیوست تھی, پوشیدہ تھی, اس کے سامنے ظاہر ہے کہ حسین جو رسول اللہ کے نواسے تھے, جو اہل بیت تے اطہار میں سے تھے, وہ کیسے اس کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے تھے. مولانا مودودی سے تو آپ سب واقف ہیں. مولانا سے ایک بار سوال کیا گیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ جب اور سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں نہیں کی, اور مولانا نے جو جواب دیا وہ میں کہتا ہوں کہ سنہرے الفاظ سے, سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے. مولانا نے کہا کہ یہ سوال ہی غلط ہے, یوں کہنا چاہیے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو اوروں نے بیعت کیوں کی. اس لیے کہ حسین فرزند رسول تھے, حسین اس خانوادے سے تعلق رکھتے تھے جس میں اسلام کا ظہور ہوا تھا, جہاں سے اسلام کی ترویج ہوئی تھی. تو اگر حسین نے یزید فاسق اور فاجر کی بیعت سے انکار کیا تھا تو صحیح انکار کیا تھا, اس لیے کہ ان کے نانا کے دین کی اساس, میں سمجھتا ہوں کہ دو بنیادی اصولوں پر تھی. پہلا اصول یہ تھا احترام انسانی. اسلام میں جمہوریت ہے, اسلام میں شورائیت ہے, اور اسلام کی تاریخ کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ شورائیت سے ایک سربراہ کو منتخب کیا گیا. دوسری جو اسلام کی پہچان ہے اور بہت ہی زیادہ نمایاں پہچان ہے, وہ یہ کہ اسلامی معاشرہ عدل و انصاف پر مبنی ہوگا, ایسا عدل جس میں خلیفہ وقت بھی اگر اس کو عدالت میں طلب کیا جائے تو وہ ایک عام شہری کی طرح سے جواب دے ہوتا ہے اور عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو جاتا ہے. اور مولا علی نے اپنے دور خلافت میں یہ اس کی مثال قائم کی کہ ایک یہودی نے جب ان کے خلاف مقدمہ کیا تو وہ ایک عام شہری کی طرح سے عدالت میں گئے, تشریف لے گئے اور عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے. تو اسلامی معاشرے کی تشکیل, اسلامی معاشرے کی روح تو احترام انسانیت پر ہے اور انصاف اور عدل پر مبنی ہے, اور ان دونوں بنیادی اصولوں کی تنسیخ, ان کی نفی یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کر کے کیا تھا, جس کے خلاف حسین نے بیعت یزید سے انکار کیا, اور جب ان کو مجبور کیا گیا تو کربلا کے میدان میں انہوں نے 10 محرم کو اپنی اور اپنے کنبے کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس قربانی عظیم کو کا ایک آخری باب رقم کیا, جس کی ابتدا ابراہیم اور اسماعیل سے ہوئی تھی لیکن انتہا हुसैन की कुर्बानी पर हुई और यही वो कुर्बानी है जिसे कुरान मुबीन ने ज़िबह अज़ीम के नाम से याद किया है। अब मैं ये चाहूंगा कि परवीन अपनी तरफ से कुछ बयान करें कि हमारे जो दो सुतून समझे जाते हैं रिसाई अदब के, मीर अनीस और मिर्जा दबीर, उन्होंने किस तरह से अपने मर्सियों में इस तारीख को रकम किया है।
जहां तक सवाल है कि आजादारी क्या है, आजादारी आजाद जो है वो गम का हवाला है, आजाद का मतलब ये गम है, दुख है, तकलीफ है। तो जब इमाम हुसैन का पूरा खानदान एक ही दिन में खत्म कर दिया गया यजीद के हाथों, उस हर किसी भी वाकया, जो भी बड़ा वाकया होता है उसमें अमूमन ये होता है कि जो आसपास के लोग हैं, खास तौर पर वो लोग जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं और माशरे के बाकी समझदार लोग, जो भी सोचने समझने वाले लोग हैं, उनके जहनों पर उसका दो तरह से असर होता है। या तो वो उससे बिल्कुल मुतनफ़िर हो जाते हैं और या फिर उसमें डूब जाते हैं, और डूबते हैं तो इस तरह डूबते हैं जैसे कि वाकई करबला के लिए अगर बात की जाए तो वो ऐसा वाकया था कि मीर अनीस और मीर दबीर का नाम इसीलिए इतना ज्यादा मशहूर हुआ कि उन्होंने उस वाकये का एक एक जुज, जिसको कि हम आम अल्फाज में अगर कहा जाए तो हम सोच भी नहीं सकते, और कि अगर आसानी से कहा जाए तो करबला की कहानी क्या है, एक दिन में सुबह से लेके असल तक पूरा खानदान के,
यानी आप ये कह रही हैं कि जो मंजर कशी
जो है
मरासी में की गई है मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर
देती है,
और ये मंजर कशी इतनी तफसील से की गई है कि एक एक वाकये
को एक एक शख्स की, और खास तौर पर मैं जब मीर अनीस के और मीर दबीर के मर्सिये पढ़ती हूँ या सुनती हूँ, आप यकीन कीजिए हर रिश्ते को इस तरह से निभाया गया है कि जैसे हमारा अपना रिश्ता है, वो हर रिश्ते के उसके मरातिब के हिसाब से उसको बयान किया गया है। आजादारी की तारीख जहां से अगर हम शुरू करें कि आजादारी कैसे शुरू हुई और क्यों हुई, तो वाकया वही है कि वाकये करबला से हमारे मामू जनाब शाहिद नकवी साहब ने एक किताब मुरतब की है आजादारी के नाम से, उसमें उन्होंने आजादारी को वहां से शुरू किया है कि पहली आजादारी जो है वो उसी दिन से शुरू हो गई कि जब पूरा खानदान खत्म हो गया, खेमों में आग लग गई, अगली सुबह जब बीवियों को लेके जाने लगे और काफिला बनाया गया, तो एक तरह से वो पहला जुलूस, आजादारी का पहला जुलूस उसी को माना गया है। और आजादारी की जो पहली मंजिल जिसको कहा जाए, तो वो जब जनाबे जैनब और बीबियां वहां से वापस आ रही थी करबला के रास्ते मदीना जाने के लिए चली थी, तो उस वाकये को पहली आजादारी यानी कि पहला मजलिस कहना चाहिए कि उस दिन जो उन्होंने बैन किए वो ऐसे ऐसे बैन हैं, और मीर अनीस और मीर दबीर ने जिस तरह से उनको बयान किया है वो लगता है कि आज कोई सगी बहन बैठी हुई अपने, और जो ऐसे सगी बहन थी तो आज के दौर में लगता है कि वो सगी बहन कोई अपने भाई को जिस तरह,
परवीन आजादारी का सिलसिला शुरू हुआ जिंदान-ए-शाम से।
हाँ,
जिंदान-ए-शाम में जब अहले बैत की
मैं मजलिस की बात कर रही हूं,
बीवियों को वहां पे जब उनको कैद में रखा गया, तो वहां भी तारीख ये बताती है कि बीवी जैनब की सरबराही में बाकायदा मातम होता था, मजलिसें बपा होती थी। सवाल ये यहाँ पर एक ये होता है कि ये करबला के वाकये से मुताल्लिक और करबला के बाद जो तारीख मरतब हुई उसमें
हाँ,
नहीं, वो एक पूरी तहजीब बन गई आजादारी की, लेकिन उसमें हुज्न व मलाल को क्यों इतनी ज्यादा अहमियत दी गई। मैं समझता हूं कि उसकी एक तारीखी पसमंजर है, उसका एक तारीखी जवाज है। वो ये کہ یہ جو ہمارا کربلا سے متعلق جو کلاسیکل ادب مرتب ہوا ہے وہ 19ویں صدی میں ہوا ہے،
19ویں
اور وہ دور تھا جب بر صغیر میں مسلمانوں کے اقتدار کو زوال شروع ہو چکا تھا اور بیرونی طاقت، فرنگی طاقت ملک پر اپنے پنجے گاڑ رہی تھی، اپنا تسلط کر رہی تھی، وہ غالب آتی جا رہی تھی، تو وہ ایک اعتبار سے سیاسی اور سماجی طور پر وہ انتہائی پشمردگی کا دور تھا، اور اسی لیے ظاہر ہے کہ ادیب اور شاعر تو اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، وہ اپنے ماحول کی عکاسی کرتا ہے. غالب نے بھی جو مرثیے لکھے ہیں، غالب کا بہت کلام ہے، رسائی کلام بہت ہے، جسے ہمارے ڈاکٹر سید تقی عابدی نے باقاعدہ مرتب کیا ہے، اور ان کا بڑا کام ہے کہ انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ غالب کا وہ کلام، یہ کہ غالب کے کلام کو ایک عام قاری تو دیوان غالب تک سمجھتا ہے، وہاں تک محدود سمجھتا ہے، لیکن غالب کا بہت کلام ہے رسائی ادب کے حوالے سے بھی. لیکن ایک شعر میں کہتا ہوں کہ غالب کا ایک شعر، جس طرح سے علامہ اقبال کا ایک شعر جسے میں نے بیان کیا، وہ کربلا کی اور قربانی کی پوری تاریخ کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اسی طرح غالب کا ایک شعر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایما مجھے روکے ہے تو کعبہ مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، نہیں ایما مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. مجھے یاد ہے کہ میرے بیٹے نے مجھ سے سوال کیا کہ ابا یہ غالب نے کیوں کہا کہ کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، تو میں نے کہا کہ بیٹا غالب کا جو دور تھا، غالب نے جس زمانے میں یہ شعر کہا تھا، وہ مغلیہ سلطنت کے زوال کا دور تھا. مغلیہ سلطنت، مغلیہ دور حکومت اپنی آخری ہچکیاں لے رہی تھی، اور فرنگی راج ملک پر غالب آتا جا رہا تھا، اور فرنگیوں کے ساتھ ساتھ ان کے وہ جو عیسائی مبلغین تھے وہ بھی صلیب لے کر ہندوستان میں آ رہے تھے، جوک در جوک آ رہے تھے، اس لیے کہ ہندوستان میں ان کو ایک ایسی کثیر آبادی نظر آ رہی تھی جس کو وہ عیسائیت کی طرف راغب کر سکتے تھے. تو غالب نے اسی لیے کہا کہ ایما مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میری اصل تو کعبہ ہے نا، میرے پیچھے کعبہ ہے، لیکن اب کلیسا میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے. تو یہی وہ پس منظر تھا، یہی وہ تہذیبی تہذیبوں کا ٹکراؤ تھا، جس میں میر انیس اور مرزا دبیر جیسے لوگوں نے اپنے مراسی کے ذریعے سے، اپنے سلاموں کے ذریعے سے، اپنے قصائد کے ذریعے سے کربلا کو ایک طرح سے ایک جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک یونانی المیہ بنا کے پیش کر دیا. حزن و ملال کا پہلو بہت غالب آ گیا، اور جو قربانی کی اصل تھی، جو قربانی کی روح تھی، وہ اس میں کہیں کھو کے رہ گئی.
جبکہ ہمیں چاہیے یہی ہے کہ ہم اس روح کو بیدار کریں،
اس روح کو بیدار
اجاگر کریں، اور اس پہ جو اصل مقصد تھا امام حسین کا، اس پہ بات کی جائے اور اس پہ عمل کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم یہ فیشن کی طرح، ٹھیک ہے ایک کلچر بن گیا ہے، ایک واقعی ایک تہذیب بن گئی ہے، محرم جو ہے، عزاداری جو ہے، اس کو ایک تہذیب بنا کر.
ہاں بلکہ اب تو پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ محرم کے حوالے سے فیشن بھی باقاعدہ ملبوسات کو خاص طور پہ پوشاکیں تیار کی جاتی ہیں، یہ کہہ کے کہ محرم آ رہا ہے، محرم میں عزاداری ہے، تو تو اس کے حوالے سے
کالے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں، محرم میں خواتین پسند کرتی ہیں کہ کالے کپڑے پہنے جائیں، لیکن جو ڈیزائنرز ہیں انہوں نے سوچا کہ یہ بھی ایک کمانے کا ذریعہ ہے، انہوں نے یہ بھی شروع کر دیا.
کالا رنگ تو دیکھے، کالا رنگ تو حسن و ملال کی نشانی ہے، اور اسلام کا اگر کوئی رنگ کہا جائے تو وہ کالا ہے، اس لیے کہ خانہ کعبہ کا غلاف بھی کالا ہے، اور اس لیے اگر محرم کے زمانے میں، محرم کے دنوں میں عزادار کالا لباس پہنتے ہیں تو وہ تو اس کی اس پر کوئی تنقید اور تبصرہ نہیں ہونا چاہیے. اب ہم آتے ہیں اس طرف کے وہ لوگ جو کربلا اور کربلا کی روح کا ادراک بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہر شخص تاریخ آشنا نہیں ہوتا، ہر شخص تاریخ نہیں پڑھتا، انہیں آج اگر کربلا کو سمجھنا چاہیے تو وہ عالم اسلام کو دیکھیں کہ مسلمان ملکوں میں اور دنیا میں 57-58 ممالک ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، جہاں کا نظام کہا جاتا ہے کہ حکمرانی کا انداز مسلمانوں کا ہے، لیکن وہاں پر کربلا کی روح کہیں جاری و ساری نظر نہیں آتی، بلکہ ہم اب آج دیکھتے ہیں کہ غزہ میں اور مقبوضہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے، جس طرح سے وہاں انسانیت کی توہین کی جا رہی ہے، جس طرح وہاں بے گناہوں کا خون بہایا جا رہا ہے، جس طرح وہاں معصوم جانوں کی قربانی دی جا رہی ہے، تو وہ جو ظلم، جو جور و جبر، جو ستم فلسطینیوں پر غزہ میں، مقبوضہ فلسطین میں توڑا جا رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تو مسلمانوں کو ہر لمحے کربلا کی یاد آنی چاہیے، کربلا کو یاد رکھنی چاہیے،
بلکہ اگر روح کو سمجھتے ہیں کربلا کی، تو جو آج وہاں غزہ میں ہو رہا ہے اس کو روکنا چاہیے.
ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کربلا میں سیدہ حسین نے اپنی اور اپنے کنبے کی جانوں کا نذرانہ اسی لیے پیش کیا تھا کہ اسلام کے بنیادی اصول ہمیشہ اسلامی معاشرے کی اساس رہنے چاہیے. اب میں یہ چاہوں گا کہ چونکہ وقت کی تنگی ہے تو ہم اپنی طرف سے کچھ کلام پیش کر دیں. پروین، آپ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر دیجیے.
وہ کہ یہ ہم سب کے لیے ایک ایسا موقع ہوتا ہے محرم کے دنوں میں، اور خاص طور پہ عاشور کا دن، دل میں ایک اداسی پھیل جاتی ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کریں. تو بہرحال ایک سلام حاضر ہے، اور کہ فرات غم میں روانی غم حسین سے ہے، فرات غم میں روانی غم حسین سے ہے، ہر ایک آنکھ میں پانی غم حسین سے ہے، ہر ایک آنکھ میں پانی غم حسین سے ہے، اور یہی وہ غم ہے کہ صدیوں سے لوگ گریا کنا، یہی وہ غم کہ ہے صدیوں سے لوگ گریا کنا، فروغ اشک فشانی غم حسین سے ہے، فروغ اشک فشانی غم حسین سے ہے، اور خیام جلتے رہے اور فرات روتا رہا، خیام جلتے رہے اور فرات روتا رہا، یہ ساری آگ یہ پانی غم حسین سے ہے، یہ ساری آگ یہ پانی غم حسین سے ہے، اور ہمارے سینے منور کیے ہیں ماتم نے، ہمارے سینے منور کیے ہیں ماتم نے، یہ فاطمہ کی نشانی غم حسین سے ہے، یہ فاطمہ کی نشانی غم حسین سے ہے، اور سبیل کوثر و تسنیم پر علی گریاں، سبیل کوثر و تسنیم پر علی گریاں، یہ ذکر تشنہ دہانی غم حسین سے ہے، یہ ذکر تشنہ دہانی غم حسین سے ہے، اور ارم میں فاطمہ زہرا علی نبی روئے، ارم میں فاطمہ زہرا علی نبی روئے، وہاں بھی مرثیہ خانی غم حسین سے ہے، وہاں بھی مرثیہ خانی غم حسین سے ہے اور سوائے مجلس و ماتم کہیں کا ہوش نہیں، سوائے مجلس و ماتم کہیں کا ہوش نہیں، یہ ساری سوختہ جانی غم حسین سے ہے، یہ ساری سوختہ جانی غم حسین سے ہے، اور گلا بیان مصیبت سے خشک ہو نہ کبھی، گلا بیان مصیبت سے خشک ہو نہ کبھی، ہمیں یہ پیاس بجھانی غم حسین سے ہے، ہمیں یہ پیاس بجھانی غم حسین سے ہے، اور جہاں نے ظلم کی تاریکیاں مٹا نہ سکے، جہاں نے ظلم کی تاریکیاں مٹا جو سکے، ہمیں وہ شمع جلانی غم حسین سے ہے، ہمیں وہ شمع جلانی غم حسین سے ہے، اور مختار ہے کہ صبا اسی سے انیس و دبیر زندہ ہیں، صبا اسی سے انیس و دبیر زندہ ہیں، حیات حرف و معنی غم حسین سے ہے،
بے شک
حیات
بے شک
حرف و معنی غم حسین سے ہے، فرات غم میں روانی غم حسین سے ہے، ہر ایک آنکھ میں پانی غم حسین سے ہے۔
بہت خوب بہت خوب۔
اب ایک آپ پیش کر دیجیے، پھر میں دوسرا پیش کر،
میں اپنے یہ چار مصرے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا کہ اہل بیت کا ہو کے رہنا سب سے بڑی سچائی ہے۔
کیا بات،
اہل بیت کا ہو کے رہنا سب سے بڑی سچائی ہے، ان کا دامن جو نہ تھامے اس کے لیے رسوائی ہے، ان کا دامن جو نہ تھامے اس کے لیے رسوائی ہے، جب سے قربت ان سے ہوئی ہے میری کرامت عام ہوئی، جب سے قربت ان سے ہوئی ہے میری کرامت عام ہوئی، اس سے پہلے جو بھی گزری گویا عمر گنوائی ہے، اس سے پہلے جو بھی گزری گویا عمر گنوائی ہے۔ ایک چار مصرے اور ہیں کہ جب مورخ کبھی تاریخ وفا لکھے گا، جب مورخ کبھی تاریخ وفا لکھے گا اس کے عنوان میں وہ کرب و بلا لکھے گا، اس کے عنوان میں وہ کرب و بلا لکھے گا، اور وہ لوگ جو اس ذکر پہ رو دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس ذکر پہ رو دیتے ہیں ان کے محضر میں وہ انعام خدا لکھے گا، ان کے محضر میں وہ انعام خدا لکھے گا۔ ایک سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا کہ نسبت حسین سے ہے سعادت حسین سے، نسبت حسین سے ہے سعادت حسین سے، دنیا میں جو ہے سب ہے کرامت حسین سے، دنیا میں جو ہے سب ہے کرامت حسین سے، سجدہ وہ جس پہ ساری خدائی کو ناز ہے، سجدہ وہ جس پہ ساری خدائی کو ناز ہے، معروف ہو گئی ہے عبادت حسین سے، معروف ہو گئی ہے عبادت حسین سے۔ اور شعر سنیے کہ تا کربلا ادھوری تھی قربانی خلیل، تا کربلا ادھوری تھی قربانی خلیل، اور اس کے بعد وہ ہے عبارت حسین سے، اور اس کے بعد ہے وہ عبارت حسین سے، نوئے بشر کے قصوں میں اس کی نہیں نظیر، نوئے بشر کے قصوں میں اس کی نہیں نظیر، جو کر گئے رسول محبت حسین سے، جو کر گئے رسول محبت حسین سے، دست یزید کاٹ دیا سیف صبر سے، دست یزید کاٹ دیا سیف صبر سے، دنیا میں معتبر ہے شجاعت حسین سے، دنیا میں معتبر ہے شجاعت حسین سے۔ اور سر مقتا ہے شیر کے، سر کو کٹا کے قامت زیبا کشیدہ ہو، سر کو کٹا کے قامت زیبا کشیدہ ہو، ہے اب بھی منفرد یہ روایت حسین سے، ہے اب بھی منفرد یہ روایت حسین سے۔ اور آخری شعر ہے کہ اس دور احترام حقوق رجال میں، اس دورے احترام حقوق اے رجال میں دنیا کو مل رہی ہے اصابت حسین سے، دنیا کو مل رہی ہے اصابت حسین سے، نسبت حسین سے ہے، سعادت حسین سے، دنیا میں جو ہے سب ہے کرامت حسین سے۔
ایک اور سلام کے چند اشعار کہ چمکے حق کے نور سے کتنے شہاب ریت پر، چمکے ہیں حق کے نور سے کتنے شہاب ریت پر، عصر کے وقت ڈھل رہا ہے آفتاب ریت پر، عصر کے وقت ڈھل رہا ہے آفتاب ریت پر، اور بازو و سر قلم ہوئے تبھی کہیں لکھی گئی، بازو و سر قلم ہوئے تبھی کہیں لکھی گئی، آل نبی کے خون سے پوری کتاب ریت پر، آل نبی کے خون سے پوری کتاب ریت پر، اور چہروں پہ رب کا نور ہے خومِ مہک نبی کی ہے، چہروں پہ رب کا نور ہے خومِ مہک نبی کی ہے، پہلے کہیں کھلے نہیں ایسے گلاب ریت پر، پہلے کہیں کھلے نہیں ایسے گلاب ریت پر، اور خونِ حسین کی ضیا ذروں سے پھوٹتی رہی، خونِ حسین کی ضیا ذروں سے پھوٹتی رہی، جتنی یزیدی سوچ نے ڈالی نقاب ریت پر، جتنی یزیدی سوچ نے ڈالی نقاب ریت پر، اور بیٹے جو ہی جوان ہوئے دست قضا نے آ لیا، بیٹے جو ہی جوان ہوئے دست قضا نے آ لیا، بکھرے پڑے ہیں آج بھی ماؤں کے خواب ریت پر، بکھرے پڑے ہیں آج بھی ماؤں کے خواب ریت پر، اور پوچھا جو راہوار سے بابا ہمارے ہیں کہاں، پوچھا جو راہوار سے بابا ہمارے ہیں کہاں، سر کو جھکا کے بے زباں بولا جناب ریت پر، سر کو جھکا کے بے زباں بولا جناب ریت پر، اور بازو جہاں قلم ہوئے مشک و علم نے لکھ دیا، بازو جہاں قلم ہوئے مشک و علم نے لکھ دیا، درس وفا کے باپ کا سارا نصاب ریت پر، درس وفا کے باپ کا سارا نصاب ریت پر، اور ذکر غم حسین میں ہم کو شرف ملا صبا، ذکر غم حسین میں ہم کو شرف ملا صبا، ورنہ کسے نصیب ہے اجر و ثواب ریت پر، ورنہ کسے نصیب ہے اجر و ثواب ریت پر، چمکے ہیں حق کے نور سے کتنے شہاب ریت پر، عصر کے وقت ڈھل رہا ہے آفتاب ریت پر۔
واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اب آخر میں ایک نظم پیش کرنا چاہوں گا جو ایک اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہوگا
انشاءاللہ۔
اس کا عنوان ہے، اس نظم کا عنوان ہے اگر حسین نہ ہوتے۔ اگر حسین نہ ہوتے تو دین حق سوچو، اگر حسین نہ ہوتے تو دین حق سوچو، نہ جانے کتنے قبیلوں میں بٹ گیا ہوتا، نہ جانے کتنے قبیلوں میں بٹ گیا ہوتا، ہر ایک دعوے سے کہتا کہ حق پہ بس وہ ہے، ہر ایک دعوے سے کہتا کہ حق پہ بس وہ ہے، ہر ایک کو زام یہ ہوتا نجات اس کی ہے، ہر ایک کو زام یہ ہوتا نجات اس کی ہے، زمین اس کی ہے اور کائنات اس کی ہے، زمین اس کی ہے اور کائنات اس کی ہے، ہر ایک نے کعبہ الگ ایک بنا لیا ہوتا، ہر ایک نے کعبہ الگ ایک بنا لیا ہوتا، غرور و نخوت و پندار کا سنم خانہ، غرور و نخوت و پندار کا سنم خانہ، پھر اس کے بعد پرستش کو صرف بت ہوتے، پھر اس کے بعد پرستش کو صرف بت ہوتے، انا کے قوت و جبروت کے ہزاروں بت، انا کے قوت و جبروت کے ہزاروں بت، وغا کے جبر کے تاغوت کے شہانہ بت، وغا کے جبر کے تاہود کے شہانہ بت کے دورے قیصر و کسرا پلٹ کے آ جاتا کہ دورے قیصر و کسرا پلٹ کے آ جاتا رسول حق و صداقت کا دی کہاں جاتا رسول حق و صداقت کا دی کہاں جاتا پناہ ملتی نہ مظلوم کو کسی گھر میں پناہ ملتی نہ مظلوم کو کسی گھر میں ستم رسیدوں کا کعبہ نہ پھر کہیں ہوتا ستم رسیدوں کا کعبہ نہ پھر کہیں ہوتا کہیں بھی ڈھونڈے سے انصاف پھر نہیں ملتا کہیں بھی ڈھونڈے سے انصاف پھر نہیں ملتا کہیں پہ کوئی عدالت نہ رہ گئی ہوتی کہیں پہ کوئی عدالت نہ رہ گئی ہوتی تو بس حسین نے اپنے لہو کی دھاری سے تو بس حسین نے اپنے لہو کی دھاری سے لکیر کھینچ دی ایسی کہ اب قیامت تک لکیر کھینچ دی ایسی کہ اب قیامت تک کسی کو کوئی تردد نہیں کہ حق کیا ہے کسی کو کوئی تردد نہیں کہ حق کیا ہے کوئی شبہ ہی نہیں سچ کا راستہ کیا ہے کوئی شبہ ہی نہیں شک کا سچ کا راستہ کیا ہے وہ سچ ہے جس کے لیے سیدہ کے بیٹے نے وہ سچ ہے جس کے لیے سیدہ کے بیٹے نے رسول حق کے جگر گوشہ صداقت نے رسول حق کے جگر گوشہ صداقت نے زمین جور پہ اپنا لہو بہایا تھا زمین جور پہ اپنا لہو بہایا تھا یہی تو تابہ ابد کربلا کا نعرہ ہے یہی تو تابہ ابد کربلا کا نعرہ ہے لہو حسین کا صدیوں سے کہہ رہا ہے یہی لہو حسین کا صدیوں سے کہہ رہا ہے یہی حسین زندہ ہیں اور دین حق سلامت ہے حسین زندہ ہیں اور دین حق سلامت ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین
گھبرائے گی گھبرائے گی بھیا گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے نباس اکبر سے بھی ہے یا اپنے علی اصغر کو کہاں پائیں گی زینب گھبرا
TV, Voice of Community. You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही, शिनवारी गोट कड़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती? एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस बहुत महंगी हैं। नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा। 28 साल का अंडरराइटिंग का तजुर्बा है। लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो। 9056075000,
607-5000. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.
Bismillahir Rahmanir Rahim. محرم الحرام کے خصوصی پروگرام کے ساتھ زہیر جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہر ایک پل میری آنکھوں میں نم حسین سے ہے، یہ احترام یہ تقدیس غم حسین سے ہے. کہیں بھی مار کا حق خود تیری یاد آئے، یہ سلسلہ جنون دم بدم حسین سے ہے. طلب جہاں کی خواب کے سوا کیا ہے، ہر ایک دوام کی عظمت بہم حسین سے ہے. حسین غم نے تیرے دل میں کیا گداز میرے، کہ دشت چشم میں آنکھوں کا رم حسین سے ہے. تیرے یقین سے جانا ہے سچ کی طاقت کو، تیرے یقین سے جانا ہے سچ کی طاقت کو، کہ سرفراز خودی کا علم ہو